سنیچر 23 دسمبر سیروین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام. بھارتی ریاست بہار کے سابق وزیر اعلیٰ لالو پرساد یادو کو بدعنوانی کے جرم میں جیل بھیج دیا گیا ہے. کیا لالو کے عدالتی فیصلے کو سیاسی انتقام قرار دینے کی بات میں وزن ہو سکتا ہے؟
جس عدالت نے جو فیصلہ دیا ہے یہ ایک سی بی آئی کی عدالت ہے اور سی بی آئی سینٹرل گورنمنٹ کو رپورٹ کرتی ہے. سینٹرل گورنمنٹ میں اس وقت بی جے پی کی سرکار ہے.
تفصیل خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, نازش ظفر سے خبریں سنیے. انڈیا میں سی بی آئی کی ایک عدالت نے چارہ گھبلے کے ایک معاملے میں بہار کے سابق وزیراعلی لالو پرساد یادو کو قصوروار قرار دیا ہے. عدالت سزاؤں کا تعین 3 جنوری کو کرے گی. لالو یادو کو فیصلہ سنائے جانے کے بعد حراست میں لے لیا گیا. چارہ گھبلے کا یہ دوسرا معاملہ ہے جس میں سابق وزیراعلی کو بدعنوانی کا مرتکب پایا گیا ہے. تفصیلات صبر احمد سے.
چارہ گھبلے کے نام سے مشہور اسکینڈل 90 کی دہائی میں غریب کسانوں کو مویشیوں کا چارہ دینے کے لیے مختص فنڈ کے متعلق ہے, جس میں بڑے پیمانے پر خرد برد کی گئی. لالو پرساد پر چارہ اسکینڈل میں دوسری بار الزام ثابت ہوا ہے. 2013 میں انہیں 5 سال قید اور 6 سال تک انتخاب لڑنے پر پابندی کی سزا کا سامنا کرنا پڑا تھا. فیصلہ آنے کے بعد لالو پرساد یادو کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے کئی سخت ٹویٹس کی گئی ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ طاقتور طبقہ تقسیم پیدا کرتا رہا ہے اور جب بھی نچلے طبقے سے کسی نے انہیں چیلنج کیا ہے اسے جان بوجھ کر سزا دی گئی ہے.
فلپائن میں حکام کا کہنا ہے کہ جنوبی علاقے میں ملک کے دوسرے بڑے جزیرے منڈاناؤ میں طوفان سے کم از کم 100 افراد ہلاک ہو گئے ہیں جبکہ درجنوں لاپتہ ہیں. تفصیلات سبا ناصر.
تمبن نامی طوفان منڈاناؤ کے ساحلی علاقے میں ٹکرایا, جس کے بعد سیلاب اور لینڈ سلائڈ کی صورتحال پیدا ہو گئی. ایک گاؤں مکمل طور پر تباہ ہو گیا, جبکہ مراوی شہر میں بے گھر افراد کے لیے بنائے گئے کیمپ بھی تباہ ہو گئے. کئی متاثرہ علاقوں میں بجلی اور مواصلات کا نظام درہم برہم ہونے اور چٹانوں کی موجودگی کی وجہ سے امدادی کاموں میں رکاوٹ پیش آ رہی ہے, جبکہ رضاکار کیچڑ میں دھنسے افراد کو نکال رہے ہیں. طوفان تمبن کی رفتار 80 کلومیٹر فی گھنٹہ تک بتائی گئی ہے. منڈاناؤ کے بعد طوفان کا رخ پلاوان اور مغربی علاقوں کی جانب ہے.
انڈیا میں ریاست راجستھان میں پل پر سے بس گرنے کے واقعے میں کم از کم 33 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. بس میں موجود بچ جانے والے سواروں کا کہنا ہے کہ ڈرائیور ایک دوسری گاڑی کو اوورٹیک کرنے کی کوشش میں بس پر قابو نہ رکھ سکا. بس پل سے 30 میٹر نیچے دریا میں جا گری. بعد میں امدادی عملے نے ڈوبی ہوئی بس میں سے کچھ مسافروں کو نکالا. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے شمالی کوریا کے حالیہ بیلسٹک میزائل تجربوں کے جواب میں اس پر مزید سخت پابندیاں لگانے کی قرارداد اتفاق رائے سے منظور کی ہے, جس کے بعد امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نئی پابندیوں کا خیر مقدم کیا ہے. ایک ٹویٹ میں امریکی صدر نے کہا ہے کہ پابندیوں کے حق میں ووٹ نے یہ ثابت کیا ہے کہ دنیا امن چاہتی ہے, ہلاکتیں نہیں. تفصیلات تہمینہ قریشی سے.
اقوام متحدہ میں امریکہ کی سفیر نکی ہیلی کا کہنا ہے کہ ان پابندیوں سے شمالی کوریا کو واضح پیغام دیا جائے گا کہ مزید خلاف ورزی کرنے پر اسے مزید سزائیں اور علیحدگی کا سامنا کرنا پڑے گا. امریکی قرارداد کے مسودے میں شمالی کوریا کی تمام تیار پیٹرولیم مصنوعات کی برآمدات 90% تک کم کرنا شامل ہے. شمالی کوریا کے بڑے تجارتی پارٹنر ہونے کے باوجود چین اور روس نے بھی اس قرارداد کے حق میں ووٹ دیا ہے. نئی پابندیوں کی چین نے بھی حمایت کی ہے, تاہم بیجنگ نے کوریائی جزیرہ نما میں کشیدگی کو کم کرنے کے لیے بات چیت کی اپیل بھی کی ہے. گزشتہ ماہ شمالی کوریا نے ان پابندیوں کو ظالمانہ قرار دیتے ہوئے ہٹانے کا مطالبہ کیا تھا.
خیال رہے کہ شمالی کوریا پر پہلے ہی امریکہ, اقوام متحدہ اور یورپی یونین کی جانب سے کافی پابندیاں لگائی جا چکی ہیں. پاکستان کی وزارت داخلہ نے حافظ سعید کی جماعت ملی مسلم لیگ کو کالعدم جماعتوں کی شاخ قرار دیتے ہوئے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اس کی بطور سیاسی جماعت رجسٹریشن کی مخالفت کی ہے اور تحریری جواب اسلام آباد ہائی کورٹ میں داخل کروایا ہے. تفصیلات کے ساتھ شمائلہ خان.
ملی مسلم لیگ نے الیکشن کمیشن کے 11 اکتوبر کے حکم کو چیلنج کر رکھا تھا, جس میں اسے بطور سیاسی جماعت منظور کرنے سے انکار کیا گیا تھا. وزارت داخلہ نے اپنا تحریری جواب اسلام آباد ہائی کورٹ میں داخل کرواتے ہوئے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن سے ملی مسلم لیگ کی رجسٹریشن کی درخواست خارج کی جائے. وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ ملی مسلم لیگ کالعدم جماعتوں کی ہی ایک شاخ ہے. وزارت داخلہ کا تحریری جواب ایک سیکیورٹی ایجنسی کی رپورٹ پر مبنی ہے, جس میں خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ ملی مسلم لیگ بطور سیاسی جماعت تشدد اور شدت پسندی کو فروغ دے گی.
خیال رہے کہ الیکشن کمیشن نے ملی مسلم لیگ کی رجسٹریشن کا معاملہ وزارت داخلہ کو ریفر کیا تھا اور سیکیورٹی ایجنسی سے معلومات لینے کے بعد وہ عدالت میں جواب داخل کروا رہی ہے. صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں مسیحی برادری سے تعلق رکھنے والے افراد نے سیکیورٹی کے مناسب انتظامات نہ ہونے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا اور اپنے حق میں نعرے بلند کیے۔
دہشت گردی، دہشت گردی، نائل حکومت مردہ باد، نائل حکومت مردہ
باد۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
رول ساؤنڈ، کیمرا، ایکشن۔
سواگت نہیں کرو گے آپ ہمارا؟
میں ہوں نصرت جہاں، جو ہر ہفتے آپ کے لیے لے کر آتی ہوں بالی ووڈ کی گرما گرم خبریں۔
امی جان کہتی تھی، کوئی دھندا چھوٹا نہیں ہوتا۔
بالی ووڈ ستاروں کی باتیں اور ملاقاتیں، پردے کے پیچھے کیا ہے، باکس آفس کا بادشاہ کون ہے،
ڈان کو پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن۔
آج شام سیربین میں سنیے بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ ہفتہ وار فیچر بالی ووڈ راؤنڈ اپ اور کالم دوسرا پہلو بھی آج پروگرام میں شامل ہیں۔ سیربین کا آغاز اس خبر کی تفصیل اور اس کے تجزیے سے کہ انڈیا میں سی بی آئی یعنی مرکزی تفتیشی ادارے کی ایک خصوصی عدالت نے ریاست بہار کے سابق وزیر اعلیٰ لالو پرساد یادو کو چارہ اسکینڈل کے ایک مقدمے میں مجرم قرار دے دیا ہے۔ انہیں سن 1991 سے 94 کے دوران محکمہ خزانہ سے کئی لاکھ روپوں کے غبن کے الزام میں مجرم قرار دیا گیا ہے۔ فیصلے کے بعد پولیس نے عدالت سے ہی انہیں حراست میں لے لیا۔ سزا اگلے ماہ سنائی جائے گی۔ بی بی سی ہندی ڈاٹ کام کی رپورٹ، سمرہ فاطمہ کی زبانی۔
اپنے چھوٹے بیٹے بہار کے سابق نائب وزیر اعلیٰ تیجسوی یادو کے ساتھ لالو پرساد یادو آج صبح ہی کورٹ پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے عدالت کے باہر جمع ہونے والے اپنے حامیوں سے امن بنائے رکھنے کی اپیل کی تھی۔ سی بی آئی کی مخصوص عدالت نے سن 1991 سے 1994 کے درمیان 85 لاکھ روپے کے غبن کے معاملے میں لالو پرساد کو مجرم ٹھہرایا ہے۔ مقامی صحافی نیرت سنہا کے مطابق اس معاملے میں لالو سمیت کل 15 افراد کو مجرم ٹھہرایا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی 6 افراد کو بری کر دیا گیا ہے۔ بری ہونے والوں میں بہار کے سابق وزیر اعلیٰ جگن ناتھ مشرا شامل ہیں۔ لالو یادو پر یہ بھی الزام تھا کہ اس معاملے کی سازش میں شامل افراد کے خلاف جانچ کی فائلیں بھی انہوں نے وزیر اعلیٰ اور وزیر خزانہ کے طور پر اپنے قبضے میں رکھی تھیں۔ ان پر یہ بھی الزام تھا کہ نوکر شاہوں کے اعتراضات کے باوجود لالو پرساد نے 3 اہلکاروں کو ایکسٹینشن دیا تھا۔ سی بی آئی کا کہنا ہے کہ لالو یادو کو غبن کے بارے میں پتا تھا، پھر بھی انہوں نے اس لوٹ کو روکا نہیں۔ اس کیس میں لالو یادو کے ساتھ بہار کے سابق وزیر اعلیٰ جگن ناتھ مشرا اور 19 دیگر ملزمان بھی تھے۔ جگن ناتھ مشرا کو عدالت نے بری کر دیا ہے۔ شروعات میں اس معاملے میں 34 افراد پر الزام طے کیے گئے تھے، لیکن ان میں سے 11 افراد کی کیس کی سنوائی کے دوران موت ہو گئی۔ سی بی آئی کے خصوصی جج شیوپال سنگھ نے 13 دسمبر کو کیس کی سنوائی کر لی تھی۔ اکتوبر 2013 میں لالو پرساد یادو کو ایک اور معاملے میں مجرم ٹھہرایا گیا تھا۔ یہ 37 کروڑ غبن کا معاملہ تھا۔ عدالت کے اس فیصلے کی وجہ سے لالو پرساد کو رکن پارلیمنٹ کے طور پر نااہل قرار دیا گیا تھا۔ سپریم کورٹ سے ضمانت ملنے سے پہلے لالو کو اس معاملے میں 2 مہینے جیل میں بھی رہنا پڑا تھا۔ 2014 میں جھارکھنڈ ہائی کورٹ میں لالو پرساد یادو اور 2 دیگر افراد کو راحت دیتے ہوئے فوجداری سازش کے معاملے کو واپس لے لیا گیا تھا۔ بہار کے سابق وزیر اعلیٰ لالو یادو پر دیگر معاملوں میں بھی الزامات ہیں۔ ان پر نقلی دوا اور جانوروں کے چارے میں 900 کروڑ غبن کے الزامات طے ہیں۔ سی بی آئی نے ان معاملات کی تفتیش 1996 میں ہی شروع کر دی تھی۔
آپ نے سمرہ فاطمہ سے سنا کہ لالو پرساد یادو کو چارہ اسکینڈل میں پہلے بھی سزا ہو چکی ہے۔ میں نے آپ سے کچھ دیر پہلے پٹنہ میں صحافی منی کانت ٹھاکر سے پوچھا کہ ایک ہی معاملے میں 2 بار سزا کیوں؟
ریاست جھارکھنڈ میں سی بی آئی کی ایک اسپیشل کورٹ نے چارہ گھپلے کے ایک معاملے میں لالو یادو کو قصوروار قرار دیا ہے اور آج اس کا اعلان ہوا ہے، لیکن سزا کی میعاد کیا ہوگی اس کا اعلان اگلے مہینے 3 جنوری کو کیا جائے گا۔ تب تک لالو یادو رانچی کی ایک جیل میں رہیں گے۔
تو یہ بتائیے کہ اب سزا کا تو آپ نے بتایا کہ اس کا فیصلہ، اس کا تعین اگلے مہینے کیا جائے گا، لیکن کیا اس کے بعد معاملہ یہاں ختم ہو جائے گا یا بات آگے چلے گی؟ لالو پرساد اسے چیلنج کریں گے اعلیٰ عدالتوں میں، کیا ہوگا؟
ظاہر ہے کہ وہ اپیل کریں گے ہائی کورٹ میں, جیسا کہ ان کی پارٹی کے لوگ کہہ بھی چکے ہیں, اور وہاں پر ضمانت کے لیے بھی عرضی دی جائے گی, اور اگر وہ عرضی منظور ہو گئی تو وہ جیل سے باہر ہوں گے. جیسا کہ پچھلی بار بھی ایسا ہی ہوا تھا کہ جب ان کو سزا ملی 5 سال کی تو انہوں نے ہائی کورٹ میں ضمانت کی عرضی دی تھی اور وہ ضمانت پر چھوٹے ہوئے ہیں, اور یہ معاملہ ابھی چل ہی رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ دوسرا معاملہ ہی نہیں ہے بلکہ تین معاملے اور ہیں اسی چارہ گھپلے سے ہی ان کا سمبندھ ہے, اور اس میں بھی دھیرے دھیرے کر کے ایک ایک کر کے وہ جب معاملہ کھلتا ہے تو اس پر پھر سنوائی ہوگی اور پھر ان کو سزا دی جا سکتی ہے یا ان کو چھوڑ دیا جا سکتا ہے. تو یہ چارہ گھپلا جو ہے 950 کروڑ روپے کا گھپلا مانا جا رہا ہے کہ یہ ہوا تھا مویشی پروری محکمے میں, جس میں تو وہ اس میں کئی معاملے درج ہوئے تھے, ان میں سے 6 معاملوں میں ان کو مانا گیا تھا کہ ان کا بھی یہ ملوث رہے ہیں, لیکن اس میں سے ایک معاملے میں تو سزا مل گئی, دوسرے معاملے میں آج سزا ملی ہے, اور 3 معاملے اور باقی ہیں. ہو سکتا ہے کہ آگے وہ معاملہ بھی کھولے اور اس کے بعد وہ بھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ لگاتار ابھی لمبے عرصے تک یہ پھنسے رہیں گے لالو جی اس معاملے میں, اور جلدی اس سے چھٹکارا ملنے والا ہے نہیں. اگر ضمانت بھی مل جاتی ہے تو پھر دوسرا معاملہ کھلے گا, تو یہ مانا جا رہا ہے کہ یہ اب اس معاملے سے مکت نہیں ہوں گے. لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ بہار کی سیاست میں اب لالو یادو کا سزا یافتہ ہونا اب کوئی معنی خاص رکھتا نہیں ہے.
تو یہ بتائیے کہ آج یہ جو انہیں مجرم قرار دیا گیا ہے اس معاملے میں, اور اس سے پہلے جس طرح سے انہیں مجرم قرار دیا گیا تھا, دونوں میں بنیادی طور پہ کیا فرق نظر آتا ہے؟
دیکھیے فرق بنیادی طور پہ یہ ہے کہ اس میں ایک مدعا ان کو اس بار ملا ہے, وہ یہ کہ آج جو سزا سنائی گئی ہے اس میں جو کل ملا کے 22 افراد تھے جن پر یہ مقدمہ چل رہا تھا, ان میں سے 6 کو سزا سے مکت کر دیا گیا ہے, ان کو دوش مکت مانا گیا ہے, وہ مجرم نہیں مانا گیا ہے. تو وہ اس میں ایک نام ہے جن کو لے کے یہ سیاست شروع ہو گئی ہے, وہ ہے ایک جگن ناتھ مشر کا, جو سابق وزیر اعلیٰ بہار کے رہ چکے ہیں جگن ناتھ مشر, تو ان کو چھوڑ دیا گیا, ان کو بیل مل گئی ہے. تو یہ انہوں نے مدعا اٹھایا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ایک ہی طرح کے معاملے میں کسی ایک کو چھوڑ دیا جاتا ہے یا 6 لوگوں کو چھوڑا گیا, باقی لوگوں کو سزا دی گئی, تو اس کو آدھار بنا کے اس کے بنا پہ یہ آگے سیاست کو آگے بڑھائیں گے. اور اس کو لگتا ہے کہ آج سے ہی یہ بیانات آنے لگے ہیں RJD لیڈرز کے, تو ایک الگ یہی ہے. اور پہلے یہ بھی ایک چونکانے والی بات ہے کہ اس معاملے میں جگن ناتھ مشر کو چھوڑ دیا گیا ہے, اور لیکن وہ مانا جا رہا ہے کورٹ نے, جیسا کہ پہلے بھی مانا جا رہا تھا کہ ان پر وہ جو آروپ تھے وہ اتنے اس طرح کے گمبھیر نہیں تھے, سیریس نہیں تھے, اسی لیے ان کو چھوڑا گیا ہوگا. خیر جو بھی ہو, تو ایک تو وہ ہے, دوسرا ابھی جو بی جے پی کے خلاف انہوں نے حملہ بولا ہے RJD کے لوگوں نے, خاص کر کے لالو یادو نے ٹویٹ بھی کیا ہے, اور اس میں سیدھے سیدھے کہا گیا ہے کہ ان کو یا پورے دیش میں بھارت میں ہی جو یہ اپوزیشن پارٹیز کے جو لوگ ہیں ان کو گھیرا جا رہا ہے, پھنسایا جا رہا ہے, اور یہ سب گناہ ہوا ہے. حالانکہ یہ کورٹ کا فیصلہ ہے اور CBI نے ان کو دوشی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے, تو اس میں اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب سارا کچھ جو ہے CBI بھی جو ابھی کی جو سرکار ہے کیندر میں, تو مرکزی حکومت میں جو لوگ ہیں ان کے اشارے پہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. تو ایک طرح کا یہ معاملہ سیاست سے بھی جڑ گیا ہے, اور اس کو لے کے یہ لوگ اس کو پولیٹیسائز کر کے کہا جا رہا ہے کہ اس کا فائدہ لینے کی کوشش ہوگی RJD کی طرف سے, اور اس کا کاؤنٹر کرنے میں جٹ گئے ہیں BJP کے لوگ, اور یہ دونوں طرف سے باتیں چل رہی ہیں, ایک دوسرے پر آروپ لگائے جا رہے ہیں.
पटना से ये थे सहाफी मणिकांत ठाकुर। लालू प्रसाद यादव और उनकी जमात आरजेडी मरकज में हुक्मरान हिंदू कॉम्परस जमात बीजेपी के कट्टर मुखालिफ रहे हैं। उन्होंने अदालती फैसले को इंतकामी कार्रवाई करार दिया है। मैंने दिल्ली में जनता का रिपोर्टर वेबसाइट के एडिटर इन चीफ और तजिया निगार रिफत जावेद से पूछा कि लालू प्रसाद एक मंझे हुए सियासतदान हैं। उनके बारे में मशहूर है कि वो हमेशा किसी न किसी तरह खुद को मुश्किल सूरत हाल से निकाल लेते हैं। इस बार वो ऐसा क्यों नहीं कर पाए?
देखिए, ये जो केस है चारा के, कई इसके अंदर से कई केसेस चल रहे हैं। आज का जो केस जिसमें उनको मुजरिम करार दिया गया है और जिसकी सजा सुनाई जाएगी 3 जनवरी को नए साल में, ये केस है देवघर ट्रेजरी, जो सरकारी खजाना जो था देवघर, एक बिहार में जो जगह है, उस खजाने से 84 लाख से जायद की रकम जो है वो उसका उसकी खुदबुद हुई थी। तो उसमें चूंकि ये चीफ मिनिस्टर थे तो पूरा इल्जाम था, और इसमें और भी बहुत सारे लोग थे।
अच्छा रिफत, आप इनको, लालू प्रसाद यादव से आप मिले हैं, उन्हें जानते हैं, आपकी मुलाकातें रही हैं, और उनके बारे में कहा जाता है कि वो हमेशा कोई ना कोई पैंतरा बदल कर अपने आप को बचा लेते हैं। वो जानते हैं कि किस तरह सियासत होती है और किस तरह इस तरह की सूरत हाल से बचा जा सकता है। इस मरतबा क्या हुआ?
देखिए, कब तक जो हमारे भी जो नामा निगार हैं वो उनके टच में थे और मेरी भी बात हो रही थी आरजेडी के आला रहनुमाओं से, तो ये तासर ये आ रहा था कि ये बहुत कॉन्फिडेंट हैं, बहुत मुतमईन हैं कि इनको बरी करार दे दिया जाएगा। चूंकि पिछले 1-2 दिनों में आपने ये देखा होगा कि करप्शन के कई बहुत ही हाई प्रोफाइल केसेस के फैसले आए हैं, जिसमें जैसे कि 2G का एक बहुत बड़ा स्कैम था, उसमें भी जितने भी गिल्टी थे उन सबको बरी करार दे दिया गया। उसके अलावा मुंबई में एक आदर्श हाउसिंग स्कैम का केस था, जिसमें वहां के फॉर्मर वजीर आला अशोक चौहान उसमें शामिल थे, कल हाई कोर्ट ने उनके हक में भी फैसला दे दिया। तो मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं इनको ये लगा था कि CBI की ये कोर्ट भी इनके हक में फैसला दे देगी। और शुरू शुरू में जब जब जज ने अपना फैसला पढ़ना शुरू किया और एक के बाद एक 6 जो मुलजिम थे उन लोगों को जब बरी करार दे दिया, तो ये खबर जो है, बल्कि यहाँ की मीडिया ने तमाम ज्यादातर मीडिया ने ये फ्लैश भी कर दिया कि इसको बरी करार दे दिया गया है, तो एक तासुर तो था। लेकिन जैसे ही उनको मुजरिम करार दिया गया, और आप उन्होंने ट्वीट भी किया है, उनके ऑफिशियल हैंडल से भी ट्वीट आया है, उनके जो तर्जुमान हैं वो भी बयान दे रहे हैं, वो अब इस चीज को एक दूसरी शक्ल देने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि चूंकि हमारा ताल्लुक एक छोटी जात से है, लिहाजा कोर्ट ने हमारे साथ इंसाफ नहीं किया, और जगन्नाथ मिश्रा जो कि एक ब्राह्मण है और आला जात से आते हैं, तो उनको बरी करार दे दिया गया है। अब इसकी इसी बीच में आप देखें कि इन्होंने अपना जानशीन करार दे दिया अपने बेटे को, जो नायब वजीर आला थे बिहार के, तेजस्वी यादव। 2019 का बहुत इंपॉर्टेंट लोकसभा इलेक्शन आने वाला है, तो ये जो छोटी जात और बड़ी जात का जो आज उन्होंने खेल खेला है, इसके पीछे एक मंशा सिर्फ यही है कि किस तरह से जो निचली जात है, जिसकी बड़ी एक कसीर तादाद है बिहार में और वोटरों की जो तादाद है, उसको कैसे यकजा किया जाए और इसका कैसे सियासी फायदा उठाया जाए 2019 में।
अच्छा रिफत, लालू ने अपनी जो ट्वीट्स की हैं उनमें ऐसा उन्होंने तासुर देने की कोशिश की है कि उनके खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई की जा रही है, तो क्या इस केस के कोई किसी तरह के सियासी मुहर्रिकात भी हो सकते हैं?
देखिए, एक तो बहुत ही आम बात है यहाँ पे कि जिस अदालत ने जो फैसला दिया है, ये एक CBI की अदालत है, और CBI सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट में इस वक्त BJP की सरकार है, तो CBI का जो जो इम्पार्शियलिटी है, जो उसका जो अपना
गैर जानिबदारी उसकी जो,
बिल्कुल, उस पर एक सवालिया निशान बहुत अरसे से लगता रहा है। जो जो जिन जिन पार्टियों की सरकार होती है उन पर इल्जाम लगता रहा है कि वो उसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं।
अच्छा, लालू अब जेल चले गए हैं, तो उनके जेल जाने का फायदा किसको नजर आता है कि पहुंच रहा है या पहुंचा है?
देखिए, अभी फिलहाल तो ऐसी है कि लालू पिछले इलेक्शन जब बिहार में हुआ था 2015 का, जो असेंबली इलेक्शन हुआ था, उसमें आपने देखा था कि बावजूद इसके के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जमकर इंतखाबी रैलियां की थी, सब कुछ किया था, लेकिन BJP को बहुत कामयाबी नहीं मिली थी, बल्कि BJP हार गई थी। उसके पीछे जो सियासी पंडितों का, मेरा अपना मानना यह था कि लालू का जो अंदाज है, जिस तरह से उन्होंने चैलेंज किया, जिसको कहते हैं कि बिल्कुल फ्रंट फुट पे खेलना और मोदी को चैलेंज करना, तो मोदी को रोकने वाले के पीछे उनका बहुत नुमाया किरदार था। और एक बहुत बड़ी ताकत है लालू का अपना जो इंडिविजुअल जो उनका रोल है, बहुत बड़ी एक ताकत है वहां के, वहां पे बिहार में। ये बात उनकी जो जानशी हैं उनके तेजस्वी यादव या फिर उनकी जो वाइफ हैं वजीराला रह चुकी हैं राबड़ी देवी, उनमें ये बात नहीं है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को ये तो, और उनकी जो अभी जो अलायंस पार्टनर है जेडीयू, इन लोगों को ये लगता है कि अगर आप लालू को अगर आप साइडलाइन कर दें, मंजर आम से हटा दें, तो उनके लिए जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में कामयाबी हासिल करना आसान हो जाता है।
ये बताइए कि बिहार जो जो उनका मरकज है, सियासी ताकत का उनका मरकज है, उनका गढ़ है, वहाँ पर इस स्कैंडल से मुतालिक लोग क्या कहते हैं, क्या तासुर है उन लोगों का?
देखिए बिहार में, बिहार में ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बेशतर रियासतों में जब इंतखाबात होते हैं तो जो मौजू होना चाहिए था जो डेवलपमेंट का या फिर जो मुद्दे हैं जो हमें जो आम वोटर्स को जो अफेक्ट करते हैं, वो अब इतना कारगर नहीं होता है जितना कि आपका लीडर जो इलेक्शन में लड़ रहा है वो किस जात से ताल्लुक रखता है। तो जात कास्ट ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, प्लस मुसलमानों में इनकी अभी भी बहुत बड़ी पैंट है जो 15 साल की हुकूमत में इनका एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है जिसके बारे में इनके जो मुखालफिन भी अग्री करते हैं कि एक फसाद नहीं होने दिया। बिहार एक जमाने में बहुत बदनाम होता था, तो जो उन्होंने तहफ्फुज़ फराहम किया मुस्लिम कम्युनिटी को, प्लस जिस यादव इनका अपना एक बेल्ट है, तो जो माई फैक्टर इनका था वो बड़ा इंटैक्ट रहा है और आज भी है। तो मुझे नहीं लगता है कि इनके जेल जाने के बाद उसका कोई बहुत बड़ा असर पड़ेगा। और फिर उस जमाने में इनके कांग्रेस के साथ कोई इत्तेहाद भी नहीं था, अब तो कांग्रेस के साथ इनका इत्तेहाद दिया, कांग्रेस के लीडरान तो ऑन रिकॉर्ड जाकर के कह चुके हैं कि इन्होंने हमारे बुरे वक्त में हमारा साथ दिया था तो हम भी इनके बुरे वक्त में खड़े होंगे। तो कांग्रेस प्लस लालू का अपना जो वहां पे गढ़ है, उनकी जो अपनी पकड़ है, इन दोनों की जो ताकत है मेरे ख्याल में अब भी बहुत ही मजबूत ताकत है। तो 2019 जो असल टेस्ट होगा आने 1.5 साल के बाद, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि यू नो बहुत बड़ा इनको नुकसान होने वाला है। लेकिन जैसा कहते हैं सियासत में एक हफ्ता भी बहुत लंबा अर्सा होता है तो कुछ कहना बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन इसका मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा इनकी सियासी मुस्तकबिल पे बहुत यू नो कोई बुरा असर पड़ने वाला।
दिल्ली से ये थे जनता का रिपोर्टर वेबसाइट के एडिटर इन चीफ और तजिया निगार रिफत जावेद। और इस ख़बर की तफसील अगर आप देखना चाहें तो ये आपको हमारी वेबसाइट पर भी मिलेगी। हमारी वेबसाइट का पता है www.bbcurdu.com। और अब रुख करते हैं पाकिस्तान के शहर कराची का, जहां शहर की ज़िला जनूबी की एक अदालत ने एक पुलिस अफसर के बेटे शाज़ेब खान के कत्ल के मुकदमे में मुलजमान की रिहाई के अहकाम जारी कर दिए हैं। तफसील के साथ कराची से नामानिगार सहर बलोच।
शाज़ेब खान कत्ल केस में आज एक खास पेशरफ्त हुई है। शाज़ेब खान कत्ल केस में मुलजिमान शाहरुख जतोई की रिहाई के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। ये फैसला आज कराची में जिला जनूबी की अदालत में होने वाली समाअत के दौरान किया गया था, जिसमें शाज़ेब खान के वालिद औरंगजेब खान ने हल्फनामा जमा कराया। इस हल्फनामे के मतन के मुताबिक शाज़ेब के वालिद ने मुलजिम शाहरुख जतोई को खुदा के नाम पर माफ कर दिया है और इनकी रिहाई के हवाले से कोई एतराज नहीं किया, जबकि उन्होंने मुलजिमान की जमानत पर रिहाई और मुकदमे को खत्म करने की दरख्वास्त भी दायर कर दी है। इस दरख्वास्त के जमा होते ही अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए केस में मुलविस मुलजिमान शाहरुख जतोई के साथ साथ नवाब सिराज अली तालपुर, गुलाम मुर्तजा लाशारी और नवाब सज्जाद अली तालपुर की भी जमानतें मंजूर कर ली हैं। इसके साथ ही जिला जनूबी के जज इमदाद हुसैन खोसो ने अहकाम जारी करते हुए मुलजिमान को 5-5 लाख रुपए जामिन बॉन्ड जमा कराने का हुक्म जारी किया, जिसको जमा करने के बाद इनकी जमानत हो जाएगी। इसी तरह अदालत ने शाहरुख जतोई को गैर कानूनी असलहा रखने के जुर्म में 1 लाख रुपए मुचल्लिका जमा कराने का हुक्म दिया है, जिसके बाद इनकी इस केस से भी जमानत हो जाएगी। ये याद रहे कि 2013 जून में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने शाहरुख जतोई पर शाज़ेब खान को कत्ल करने का जुर्म आयद होने पर सजाए मौत की सजा सुनाई थी। दिसंबर 2012 का ये केस है जिसमें शाज़ेब खान को मुबैना तौर पर डिफेंस के इलाके में शाहरुख जतोई और उनके साथियों ने गोलियां मारकर कत्ल कर दिया था। इसकी वजह एक मामूली सा झगड़ा बताया जाता है। पुलिस हुकाम इस बारे में अब तक तो सामने कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड कन्वर्सेशंस में ये बताते हैं कि शाज़ेब खान के वालदैन ने कसास और दियत के तहत मुलजिम शाहरुख जतोई को माफ कर दिया है। कसास और दियत ATA के केसेस में नहीं होती है, जिसकी वजह से ये केस अभी हाल ही में सेशन कोर्ट में लाया गया था। इसके साथ ही ये बात भी सामने आई है कि ये फैसला वालदैन ने शाहरुख जतोई के खानदान से होने वाले एक माहदे के तहत किया था।
کراچی سے یہ تفصیل بتا رہی تھیں ہماری نامہ نگار سحر بلوچ. اور یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت ہماری ویب سائٹ پر جو خبر سب سے اوپر ہے یعنی شہ سرخی ہے وہ ہے فلپائن میں سمندری طوفان، 100 سے زیادہ افراد ہلاک. اس خبر کی تفصیل پروگرام میں آگے آنے کو ہے. اس کے علاوہ جو دیگر خبریں ہیں ان میں یروشلم پر انڈیا نے اسرائیل کا ساتھ کیوں نہیں دیا، یہ تجزیہ ہے. چارہ اسکینڈل کا میں نے ابھی ذکر کیا کہ اس کی تفصیل بھی ہے. ایک اور خبر ہے ملکہ کے اوریاں شو کا مقصد کیا ہے، اس کی تفصیل بھی آپ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ دوسری کئی فیچرز ہیں. اور اس وقت جو خبر سب سے زیادہ پڑھی جا رہی ہے وہ ہے یروشلم پر انڈیا نے اسرائیل کا ساتھ کیوں دیا، جس کا میں نے ابھی ذکر کیا. اس کے علاوہ ایک ہے ممبئی کا سفر، ایک دیرینہ خواب کی تفصیل. پتہ ہے بی بی سی اردو ڈاٹ کام. سربین، آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں.
ہمارے نامہ نگار قریا قریا گاؤں گاؤں.
رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ.
شمائلہ جعفری، بی بی سی نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان، بی بی سی پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور، بی بی سی دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک، بی بی سی اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور، بی بی سی سری نگر.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
اور اب کھیل کی خبروں کے ساتھ نازیہ گلزار.
دورہ نیوزی لینڈ کے لیے 15 رکنی قومی ون ڈے اسکواڈ کا اعلان کر دیا گیا ہے. عماد وسیم قومی ٹیم کا حصہ نہیں ہوں گے، ان کی جگہ محمد نواز کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے. انجری کے شکار جنید خان کی جگہ عامر جامین بھی قومی اسکواڈ کا حصہ ہوں گے. سرفراز احمد کو ٹیم کا کپتان برقرار رکھا گیا ہے. اس موقع پر چیف سلیکٹر انضمام الحق نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا،
امید یہ ہے کہ نیوزی لینڈ میں جس طرح ٹیم کی پچھلے او ڈی آئی میں پرفارمنس ہے سو کنٹینیو کرے گی. جن پلیئرز نے او ڈی آئی جانا ہے T20 ان کا ہم 9 یا 10 تاریخ کو ہے نا ان کا ٹیسٹ لیں گے.
کرائسٹ چرچ میں کھیلے جانے والے دوسرے ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ میں نیوزی لینڈ نے ویسٹ انڈیز کو 204 رن سے شکست دے کر 3 میچوں کی سیریز اپنے نام کر لی ہے. نیوزی لینڈ نے پہلے کھیلتے ہوئے ویسٹ انڈیز کو 326 رن کا ہدف دیا. جواب میں ویسٹ انڈیز کی پوری ٹیم 28 اوور میں 121 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی.
آئی واز جسٹ تھنکنگ ٹو اسکور رنز،
میرا دھیان صرف اسکور بڑھانے پر ہوتا ہے. میرا کوئی مخصوص ٹارگیٹ نہیں ہوتا کہ میں نے اتنے رنز ہی سکور کرنے ہیں. اس میچ میں بھی میرا مقصد ٹیم کو اچھی پوزیشن میں لانا تھا.
یہ تھے انڈیا کے کھلاڑی روہت شرما، جنہوں نے اندور میں سری لنکا کے خلاف کھیلے جانے والے دوسرے T20 انٹرنیشنل میچ میں عمدہ اننگ کھیل کر 23 سنچری کا ریکارڈ برابر کر دیا ہے. اس سے قبل رواں سال ہی جنوبی افریقہ کے بلے باز ڈیوڈ ملر نے بنگلہ دیش کے خلاف T20 انٹرنیشنل میچوں میں 23 سنچری کا ریکارڈ بنایا تھا. ٹینس میں جاپان کے کھلاڑی کے نشیکوری سال کے پہلے برسبن انٹرنیشنل ٹورنامنٹ میں انجری کے باعث شامل نہیں ہو سکیں گے. نشیکوری 4 ماہ سے کھیل سے دوری کی وجہ سے عالمی رینکنگ میں 9ویں پوزیشن سے 22ویں پر آ گئے ہیں. فٹ بال پریمیئر لیگ میں ہونے والے آج کے مقابلوں میں ویسٹ ہیم کا سامنا نیو کیسل سے ہو رہا ہے اور لیسٹر مینچسٹر یونائیٹڈ کے مد مقابل آئے گا.
کھیلوں کا احوال پیش کیا نازیہ گلزار نے. پروگرام کے دوسرے حصے میں سنیے گا ایک ایسی بچی کے بارے میں جس نے حمل ٹھہرنے کے 25 سال بعد جنم لیا. اس کے علاوہ بالی ووڈ راؤنڈ اپ بھی آنے کو ہے. یہاں پروگرام کے نصف پر نازی ظفر سے خبروں کا خلاصہ سنتے ہیں.
انڈیا میں سی بی آئی کی ایک عدالت نے چارہ گھپلے کے ایک معاملے میں بہار کے سابق وزیر اعلی لالو پرساد یادو کو قصوروار قرار دیا ہے. فلپائن میں حکام کا کہنا ہے کہ جنوبی علاقے میں جزیرے منڈاناؤ میں طوفان سے کم از کم 100 افراد ہلاک ہو گئے ہیں جبکہ درجنوں افراد لاپتہ ہیں۔ انڈیا میں ریاست راجستھان میں پل پر سے بس گرنے کے واقعے میں کم از کم 32 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ پاکستان کی وزارت داخلہ نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں داخل کروائے گئے ایک تحریری جواب میں کہا ہے کہ ملی مسلم لیگ تشدد اور شدت پسندی کو فروغ دے گی، اسے سیاسی جماعت کی حیثیت سے منظور نہ کیا جائے۔ صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں مسیحی برادری سے تعلق رکھنے والے افراد نے سیکیورٹی کے مناسب انتظامات نہ ہونے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ناظر، ظفر سے اہم خبروں کے خلاصے کے بعد سیربین کے دوسرے موضوعات میں پہلے پاکستان کا ذکر۔ صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں مسیحی برادری سے تعلق رکھنے والے افراد نے ایک احتجاجی مظاہرہ کیا ہے۔ یہ مظاہرہ انہوں نے اسمنگلی روڈ کے علاقے کلی خیزی میں اپنی رہائشی کالونی میں سیکیورٹی کے مناسب انتظامات نہ ہونے کے خلاف کیا۔ مظاہرے کے شرکا نے مطالبہ کیا کہ ان کے علاقے میں فوری طور پر سیکیورٹی فراہم کی جائے۔ تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے نامہ نگار محمد کاظم۔
یہ احتجاجی مظاہرہ کوئٹہ پریس کلب کے باہر کیا گیا۔ مظاہرہ سمنگلی روڈ پر واقع کلی خیزی میں مسیح برادری سے تعلق رکھنے والے افراد کے تحفظ کے لیے مناسب انتظامات نہ ہونے کے خلاف کیا گیا۔ مظاہرہ شرکا نے اس موقع پر اپنے مطالبات کے حق میں نعرے بازی کی۔ مظاہرے کے شرکا نے 17 دسمبر کو کوئٹہ میں زرغون روڈ پر واقع چرچ پر حملے کی مذمت کی۔ چرچ پر ہونے والے اس حملے میں 8 افراد ہلاک اور 50 سے زائد زخمی ہوئے تھے۔ مظاہرے کے موقع پر میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے تحریک انصاف کے رہنما سٹیفن مسیح کا کہنا تھا کہ ناقص سیکورٹی انتظامات چرچ پر حملے کی وجہ بنی۔
2-4 دن پہلے نماز کے ٹائم ہمارے چرچ پر حملہ کیا گیا، وہاں پر سیکورٹی ناقص ہونے کی وجہ سے، کیونکہ ہم لوگ مووی میں کیمروں میں دیکھ رہے ہیں کہ کم از کم 15 منٹ سے دہشت گرد دواریں پھلانگ رہے تھے۔ اگر اسی ٹائم ایف سی والے یا پولیس والے ان کو گیٹ کے اوپر مار دیتے تو کبھی بھی یہ اتنا نقصان نہ ہوتا۔
مظاہرے کے شرکا کا کہنا تھا کہ وہ جس علاقے میں رہائش پذیر ہیں وہاں بھی سیکورٹی کے مناسب انتظامات نہیں۔ اسٹیفن مسیح کے مطابق انہوں نے متعلقہ حکام سے سیکورٹی کی فراہمی کے لیے بات کی، لیکن ابھی تک ان کے سیکورٹی کے لیے انتظامات نہیں کیے گئے، جس کے باعث وہ عدم تحفظ کا شکار ہیں۔
خیزی میں نہ تو کوئی سیکیورٹی گارڈ ہے، نہ ادھر کوئی ایف سی کی چوکی ہے، نہ کوئی پولیس کی چوکی ہے۔ ایس ایچ او صاحب ڈیلی جاتے ہیں اور جا کے ہمیں بولتے ہیں کہ بھائی ادھر چوکیاں ہمارے لیے تیار کی جائیں، ہمارے لیے ادھر کیمرے لگائے جائیں۔ بھائی جان، کیمرے ہم لوگ کیسے لگائیں گے؟ جب تک ادھر بجلی نہیں ہوگی ادھر کیمرے کیسے چلیں گے؟ کیمروں کا چلنا فضول ہے، پھر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی فنڈ نہیں ہے۔
مظاہرے کی شرکا کہنا تھا کلی خیزی میں ان کی رہائشی کالونی بنیادی سہولیات سے بھی محروم ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ سیکورٹی کی فراہمی کے ساتھ ساتھ ان کی رہائشی کالونی میں پانی، گیس اور بجلی بھی فراہم کی جائے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
فلپائن کے جنوبی حصے میں آنے والے سمندری طوفان کے نتیجے میں کم سے کم 100 افراد ہلاک جبکہ درجنوں لاپتہ ہو گئے ہیں۔ تفصیل کے ساتھ ہمارے ساتھی سبا ناز۔
فلپائن میں قدرتی آفات سے نمٹنے کے ادارے کا کہنا ہے کہ ٹمبن نامی طوفان جزیرہ منڈاناؤ کے حصوں میں اپنے ساتھ سیلاب اور مٹی کے تودے لایا، جس کی وجہ سے 2 علاقے ٹوبوٹ اور پیاگاپو بری طرح متاثر ہوئے ہیں، جہاں کئی گھر مٹی کے تودے تلے دب گئے ہیں۔ شدید بارشوں کے بعد بجلی کی معطلی اور مواصلاتی نظام کو نقصان پہنچنے کی وجہ سے ریسکیو کی کوششوں میں مشکلات درپیش ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 80 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی ہواؤں کے ساتھ سمندری طوفان ٹمبن جزیرہ منڈاناؤ سے گزر کر اب جنوب میں پلاوان کی طرف بڑھ رہا ہے، جہاں سے وہ 3 روز میں مغرب میں جنوبی ویتنام پہنچے گا۔ جمعے کو منڈاناؤ کے بعض حصوں سمیت 2 دیگر علاقوں میں ایمرجنسی کی صورتحال کا اعلان کر دیا گیا تھا۔ واضح رہے کہ فلپائن میں اکثر و بیشتر شدید سمندری طوفان آتے رہتے ہیں، البتہ منڈاناؤ اکثر ان سے متاثر نہیں ہوتا۔ ایک ہفتے پہلے ہی کائتک نامی سمندری طوفان نے مرکزی فلپائن کو شدید متاثر کیا تھا، جس میں درجنوں افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ یہ خطہ ابھی تک 2013 میں آنے والے حیان نامی طوفان کی تباہ کاریوں سے بحال ہونے کی کوششوں میں ہے، جس میں 5,000 سے زیادہ افراد ہلاک اور کئی ہزار متاثر ہوئے تھے۔
اور اب وقت ہوا ہے ہفتہ وار کالم، شکیل اختر کے ہفتہ وار کالم کا دوسرا پہلو۔
انڈیا کی حکومت نے گزشتہ دنوں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں یروشلم کے سوال پر پیش کی گئی قرارداد کے حق میں ووٹ دیا۔ اس قرارداد میں یروشلم کو امریکہ کی جانب سے یکطرفہ طور پر اسرائیل کا دارالحکومت قرار دینے کے فیصلے پر تنقید کی گئی ہے۔ اس قرارداد میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ یروشلم سے متعلق اقوام متحدہ کی منظور شدہ قرارداد کے مطابق متنازع شہر کی موجودہ پوزیشن برقرار رکھی جائے۔ اقوام متحدہ میں اس قرارداد کے حق میں 128 ووٹ پڑے، جبکہ اس کی مخالفت میں اسرائیل اور امریکہ سمیت صرف 6 ملکوں نے ووٹ دیا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حال میں یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت قرار دیا تھا۔ عالمی ادارے کی سلامتی کونسل میں امریکہ کے فیصلے کی مخالفت میں ایک قرارداد پیش کی گئی تھی، جس میں سلامتی کونسل کے 4 مستقل ارکان فرانس، برطانیہ، چین اور روس نے امریکہ کے فیصلے کی مخالفت کی، لیکن امریکہ نے اس قرارداد کو ویٹو کر دیا تھا۔ امریکہ نے متنبہ کیا تھا کہ جو ملک جنرل اسمبلی کی قرارداد کے حق میں ووٹ دیں گے وہ اس کے نتائج بھگتنے کے لیے تیار رہیں۔ اس کے باوجود 128 ملکوں نے اس کے حق میں ووٹ دیا۔ ان میں مصر، پاکستان اور افغانستان جیسے ممالک بھی شامل تھے جنہیں امریکہ سے امداد ملتی ہے۔ انڈیا امریکہ کی امداد لینے والے ملکوں میں شامل نہیں ہے۔ حالیہ برسوں میں انڈیا کے تعلقات اسرائیل سے بہت گہرے ہوئے ہیں۔ جولائی میں وزیراعظم نریندر مودی نے جب اسرائیل کا دورہ کیا تھا، اس وقت انہوں نے ملک کے سفارتی روایات سے انحراف کرتے ہوئے فلسطینی علاقے کا دورہ نہیں کیا تھا۔ ان کے اس قدم سے نتیجہ اخذ کیا گیا تھا کہ حکومت کی پالیسی اب اسرائیل کی طرف جھک رہی ہے۔ اسرائیل کے وزیراعظم بنیامین نتن یاہو آئندہ مہینے انڈیا کا دورہ کرنے والے ہیں۔ انڈیا کے بارے میں یہ تشویش بڑھ رہی تھی کہ وہ امریکہ کے ساتھ ساتھ اسرائیل سے بھی کافی قریب آ رہا ہے۔ اس مہینے کے اوائل میں دلی میں واقع عرب سفارت خانوں کے سفیروں نے وزیر مملکت برائے خارجی امور ایم جے اکبر سے ملاقات کی تھی اور ان سے یہ درخواست کی تھی کہ انڈیا ماضی کی اپنی روایات کے مطابق اقوام متحدہ میں فلسطینیوں کی حمایت جاری رکھے۔ یہاں دائیں بازو کے بڑھتے ہوئے رجحانات اور سیاست کے پیش نظر بہت سے مبصرین یہ توقع کر رہے تھے کہ انڈیا یروشلم کے سوال پر امریکہ کے حق میں ووٹ دے گا، لیکن اس نے اصولی موقف اختیار کیا اور امریکہ کے خلاف ووٹ دیا۔ حکومت کے اس فیصلے کی ستائش بھی کی گئی ہے۔ انڈیا نے جنرل اسمبلی میں امریکہ کے خلاف ووٹ دے کر یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اس کی خارجہ پالیسی کسی دباؤ میں نہیں آتی اور وہ آزاد ہے۔ انڈیا کے لاکھوں شہری سعودی عرب، کویت، اردن، متحدہ عرب امارات، عمان اور دوسرے خلیجی ممالک میں کام کر رہے ہیں۔ ان ملکوں سے یہ انڈین شہری ہر برس 40 ارب ڈالر سے زیادہ کی رقم ملک بھیجتے ہیں۔ انڈیا کی غیر ملکی کرنسی حاصل کرنے کا یہ انتہائی اہم اور ٹھوس ذریعہ ہے۔ حالیہ برسوں میں متحدہ عرب امارات، سعودی عرب اور دوسرے عرب ملکوں نے انڈیا میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کی ہے اور وہ رفتہ رفتہ سب سے بڑے تجارتی پارٹنر بن کر ابھر رہے ہیں۔ اس خطے سے انڈیا کا اقتصادی مفاد گہرا ہوتا جا رہا ہے۔ دوسری جانب دفاعی ساز و سامان، آبپاشی اور زرعی سیکٹر میں اسرائیل ایک قریبی اور قابل اعتبار دوست بن کر ابھر رہا ہے۔ انڈیا کی حکومت نے واضح کیا ہے کہ وہ اسرائیل فلسطین تنازع کا ایک پرامن حل چاہتا ہے۔ اس کے حل میں وہ دو مملکت کے قیام کے اصول میں یقین رکھتا ہے۔ جنرل اسمبلی میں امریکہ اور اسرائیل کے خلاف جا کر انڈیا نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ دونوں ملکوں کے تعلقات کا اس تنازع سے کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ اصولی موقف پر قائم ہے۔ بعض مبصرین کا یہ بھی خیال ہے کہ انڈیا نے امریکہ کے خلاف ووٹ دے کر اسے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اپنے تمام انڈیا نواز بیانوں اور تعلقات کے باوجود امریکہ پاکستان کا حمایتی ہے اور دہشت گردی جیسے سوالات پر وہ پاکستان پر بقول اس کے مطلوبہ دباؤ نہیں ڈال رہا ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں انڈیا دنیا کے 128 ملکوں کے ساتھ اقوام متحدہ کی قرارداد کے حق میں ووٹ دے کر اپنے اصولی موقع پر قائم رہا۔ امریکہ اور اسرائیل ہی نہیں، انڈیا میں بھی یہ توقع کی جا رہی تھی کہ امریکہ کے صدر کی طرح وزیراعظم نریندر مودی اسرائیل کی حمایت میں ایک فیصلہ کن پوزیشن لیں گے، لیکن اس کے برعکس حکومت نے جو پوزیشن اختیار کی ہے اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ انڈیا کی مستقبل کی پالیسی کسی ملک کے دباؤ یا تعلقات کی نوعیت سے نہیں بلکہ اس کے اپنے سفارتی اور اقتصادی مفاد سے طے ہوگی۔ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
اور اب دوسرے موضوعات۔ برطانیہ کے وزیر خارجہ بورس جانسن 5 سال میں پہلی برطانوی رہنما ہیں جنہوں نے ماسکو میں روسی وزیر خارجہ سرگئی لیواروف سے ملاقات کی ہے۔ کشیدہ ماحول میں ہوئی اس ملاقات میں دونوں وزرا نے باہمی تعلقات کو نازک مرحلے پر قرار دیا۔ تفصیل کے ساتھ ہماری ساتھی تہمینہ قریشی۔
پانچ سال کے بعد برطانوی وزیر خارجہ کا روس کا دورہ مذاکرات شروع ہونے سے پہلے ہی کشیدگی کا شکار ہو گیا۔ برطانوی وزیر خارجہ بورس جانسن نے روسی وزیر خارجہ سرگی لیوروف سے طے شدہ ملاقات سے پہلے ایک بیان دیا جس میں انہوں نے کہا کہ وہ روس سے اپیل کریں گے کہ وہ اقدام جن سے یورپ میں کشیدگی بڑھتی ہے اٹھانے سے گریز کریں۔ بورس جانسن کا یہ بیان روسی حکومت اور وزیر خارجہ سرگی لیوروف کو بہت ناگوار گزرا اور انہوں نے مذاکرات شروع ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا کہ روس اور برطانیہ کے تعلقات نازک موڑ سے گزر
یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ ہمارے تعلقات پہلے سے خراب ہو گئے ہیں، مگر اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں۔ آپ اور آپ کے مغربی اتحادی یورپ کے بارے میں کچھ خیالات رکھتے ہیں اور ان کا اظہار عوامی سطح پر کرتے ہیں، مگر ہم مائک پر بولنے کے بجائے براہ راست بات چیت کر کے مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ ہم ان غیر فعال اقدام جو ہم نے مفاہمت کے لیے پہلے بنائے تھے ان کے سمیت دیگر مسائل کے حل کا تفصیلی جائزہ لیں گے۔
سرگی لیوروف نے کہا کہ انہیں نہیں یاد کہ روس نے کبھی برطانیہ کے خلاف کوئی قدم اٹھایا ہو۔
مجھے روس کی طرف سے برطانیہ کے خلاف کوئی جارحانہ قدم یاد نہیں۔ ہم نے لندن پر روس کے خلاف کوئی اقدام اٹھانے کا الزام نہیں لگایا، مگر آپ اور آپ کے اتحادیوں کی طرف سے ہم پر کبھی دبے لفظوں میں تو کبھی براہ راست مختلف قسم کے الزامات لگائے جاتے ہیں۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ ہم شام کی مجرمانہ حکومت کے اتحادی ہیں تو کبھی کہا جاتا ہے کہ ہم دوسرے ممالک پر قبضہ کرتے ہیں، اور ہماری جانب سے سب کو علاقائی صورتحال سے آگاہ کرنے کے باوجود ہی کہا جاتا ہے۔
ٹیبل کی دوسری طرف بیٹھے بورس جانسن نے جواب میں کہا کہ بات چیت کے لیے صاف گوئی بھی بہت ضروری ہے۔
روس اور برطانیہ کے تعلقات میں کشیدگی کی وجوہات، چاہے وہ یوکرین ہو، مغربی بلقان یا سائبر اسپیس میں ہونے والی جنگ، میں آپ کی بات سے متفق ہوں کہ ان سب معاملات پر کھل کر بات چیت ہونی چاہیے تاکہ تعلقات میں موجود مسائل واضح ہو سکیں۔
یورپ کے سیاسی حلقوں میں یہ خیال پایا جاتا ہے کہ روس نے بریکسٹ کے ریفرنڈم اور جرمنی اور کاتالونیا میں ہونے والے الیکشن میں مداخلت کی ہے، تاہم ماسکو اس الزام کی تردید کرتا ہے۔ بورس جانسن کا مزید کہنا تھا کہ روس اور برطانیہ کو سیاسی مسئلے ساتھ مل کر سلجھانے ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ وہ روس اور برطانیہ کے تعلقات کو بہتر ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں۔
اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں روس اور برطانیہ کے لوگوں کے تعلقات میں بہتری دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم سیاسی کشیدگی کی وجوہات کو نظر انداز کر دیں گے۔ ہمیں ان وجوہات کو دور کرنے کے لیے بہت کام کرنا ہوگا۔ اس کے لیے پہلے ہمیں ایسے معاملات پر بات چیت کرنی ہوگی جہاں ہم مفاہمت سے کام لے سکیں۔
تاہم مذاکرات کے بعد دیے گئے بیان میں روسی وزیر خارجہ سرگی لیوروف نے کہا کہ دونوں ممالک شمالی کوریا، شام اور تجارت کے کچھ معاملات پر مشترکہ خیالات رکھتے ہیں، مگر یوکرین اور سائبر سپیس کی جنگ پر ابھی بھی کشیدگی پائی جاتی ہے۔ مگر دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ کی جانب سے اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں ساتھ کام کرنے کی رضامندی بھی ظاہر کی گئی، لیکن یورپی ممالک میں ہونے والے الیکشن میں مبینہ روسی مداخلت کا موضوع مذاکرات کے بعد بھی دونوں وزرائے خارجہ کے درمیان تنازع کا باعث رہا۔ مذاکرات کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس میں روسی وزیر خارجہ سرگی لیوروف نے کہا کہ برطانوی وزیر خارجہ بورس جانسن جانتے ہیں کہ بریگزٹ ووٹ میں روسی مداخلت کے حوالے سے کوئی شواہد نہیں ملے ہیں، مگر بورس جانسن اس بات کو ماننے سے کتراتے ہیں۔ سرگی لیوروف کا کہنا تھا کہ بورس جانسن کو ڈر ہے کہ اگر انہوں نے ان کی بات مان لی تو وہ برطانیہ میں بدنام ہو جائیں گے، مگر بورس جانسن نے سرگی لیوروف کی اس بات کو مذاق میں اڑا دیا جس سے ماحول کچھ حد تک خوشگوار ہو گیا۔ یہاں سے بورس جانسن نے بات کا رخ تجارت کی طرف موڑ دیا۔ انہوں نے کہا کہ برطانیہ میں بننے والی اشیاء کی روس میں بڑھتی ہوئی مانگ سے ظاہر ہوتا ہے کہ روس اقتصادی طور پر مضبوط ہو رہا ہے۔
یہ تھی ہماری ساتھی تہمینہ قریشی۔ امریکی شہر سین فرانسسکو میں پولیس نے ایک سابق فوجی ایورٹ جمیسن کو کرسمس کے موقع پر ایک دہشت گرد حملے کی تیاری کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے۔ تفصیل ہمارے ساتھی عابد حسین کی زبانی۔
ایورٹ جیمس پر الزام ہے کہ وہ سین فرانسسکو میں سیاحوں میں مقبول ایک مقام پیئر 39 پر حملے کی تیاری میں ملوث ہیں۔ ایف بی آئی کے مطابق ان کے ایجنٹس ایورٹ جیمسن کی کافی عرصے سے ریکی کر رہے تھے۔ ایورٹ ایف بی آئی کی نظر میں اس وقت آئے جب انہوں نے دہشت گرد تنظیم کی حمایت میں سوشل میڈیا پر کامنٹس کیے۔ جیمسن نے پیئر 39 پر حملے کا پلان ایک انڈر کور ایجنٹ کو بتایا جس کے ذریعے ان کی گرفتاری عمل میں آئی۔ ایورٹ کے والد گورڈن جیمسن نے اپنے بیٹے کی گرفتاری پر شدید حیرت کا اظہار کیا۔
تفصیلات کے مطابق ایف بی آئی نے کہا کہ جیمسن نے مبینہ طور پر پیئر 39 کو مطلوبہ ہدف کے طور پر چنا تھا کیونکہ وہ وہاں پہلے جا چکا تھا اور اسے علم تھا کہ وہاں بڑی تعداد میں لوگ جمع ہوتے ہیں۔ ایف بی آئی کے تفتیش کاروں کے مطابق جیمسن نے بم بنانے کا مواد بھی خرید لیا تھا۔ تفتیشی ادارے نے کہا کہ انہوں نے جیمسن کے گھر کی تلاشی لینے کے لیے وارنٹ حاصل کر لیا، جس کے بعد وہاں سے انہیں اسلحہ اور دیگر سامان ملا۔ واضح رہے کہ ایورٹ جیمسن نے اپنی یو ایس میرین میں داخلے کی ابتدائی تربیت 2009 میں مکمل کر لی تھی، لیکن انہیں نوکری سے برخاست کر دیا گیا تھا کیونکہ انہوں نے اپنی دمے کی بیماری کے بارے میں حکام کو آگاہ نہیں کیا تھا۔
یہ تھے ہمارے ساتھی عابد حسین۔ امریکہ میں ایک بچی کی پیدائش ہوئی ہے جس کا ایمبریو یا جنین 25 سال پہلے فریز کر دیا گیا تھا، یعنی حمل کے شروع ہوتے ہی اسے ماں کے پیٹ سے نکال کر لیبارٹری میں برف کی طرح جمع دیا گیا۔ یہ شاید حمل اور پیدائش کے درمیان سب سے لمبا وقفہ ہے۔ یہ جنین ایک امریکی جوڑے نے عطیہ کیا تھا۔ اب اس بچی کو ایک ایسی عورت نے جنم دیا ہے جو ایمبریو کے فریز کیے جانے کے وقت خود 1 سال کی تھی۔ اس حیرت انگیز خبر کی تفصیل عارف شمیم کی زبانی۔
مشرقی ٹینیسی میں کرسمس کی تیاری، لیکن اس سال ٹینا اور بین گبسن کو اپنا پسندیدہ تحفہ پہلے ہی مل چکا ہے۔
ہم آدھی رات کو اٹھ کر ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم یقین کر سکتے ہو کہ یہ واقعی ہماری بیٹی ہے۔
ایمرین گبسن اس جنین سے پیدا ہوئی ہے جسے 25 سال پہلے فریز کیا گیا تھا۔
میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں حاملہ ہو جاؤں گی اور بچہ پیدا کر سکوں گی۔ یہ ایک معجزہ ہے، ایک بہت بہت خوبصورت معجزہ۔
ماں ٹینا صرف 26 سال کی ہیں، مطلب یہ کہ انہیں اور ان کی بیٹی ایما کو ایک دوسرے سے کچھ ہی مہینوں کے فرق سے کنسیو کیا گیا تھا۔ وہ اور ان کے شوہر طبعی طور پر بچے پیدا نہیں کر سکتے، اس لیے نیشنل ایمبریو ڈونیشن سینٹر نے انہیں ایک جنین مہیا کیا جو 25 سال پہلے سینٹر میں فریز کیا گیا تھا۔
اگر یہ جنین اسی وقت ماں کے پیٹ میں بچے کی شکل اختیار کر کے پیدا ہو چکا ہوتا تو ہم دونوں آج بہترین دوست ہوتے۔ ہمیں تو یہ مذاق سا لگ رہا ہے، ہمارے گھر میں یہ ایک لطیفہ بن گیا ہے۔
اس جنین کا عطیہ 25 سال پہلے ایک خاندان نے دیا تھا، اسے بڑی احتیاط سے کنٹرول حالات میں رکھا گیا۔ جینیاتی طور پر ایم آر این کا اپنے والدین سے کوئی رشتہ نہیں ہے، لیکن وہ ان کی پہلی اولاد بن گئی ہے اور خیال کیا جا رہا ہے کہ یہ ایک ریکارڈ بھی ہے۔
میرے خیال میں اسے ہمارے لیے منتخب کیا گیا تھا، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ میں نہیں سمجھتی کہ ہم نے اس کا انتخاب کیا ہے۔
ان بچوں کے جنین کو دیر تک برف میں جمے رہنے کی وجہ سے سنو بیبیز یا برف کے بچے کہا جاتا ہے، لیکن اب ایما آرام سے اپنی پہلی کرسمس منانے کے لیے بالکل تیار ہے۔
یہ تھے ہمارے ساتھی عارف شمیم، اور اب وقت ہوا ہے ہفتہ وار فیچر بالی ووڈ راؤنڈ اپ کا۔
BBC Bollywood Roundup. Bollywood Roundup.
Do you want a partner? Oh, partner. Do you want a partner? Yummy, yummy. Say, what a partner? Oh, partner. Do you want a partner?
سلو اور گووندا کی پارٹنرشپ کافی پرانی ہے۔ سہیل خان 2007 کی سپر ہٹ فلم پارٹنر کا سیکول رجسٹر کروا رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ ایک بار پھر اس پارٹنرشپ کو بڑے پردے پر لانے کی تیاری میں ہو۔ حالانکہ گووندا ڈیوڈ دھون اور سلمان فیملی سے کچھ ناراض نظر آتے ہیں، لیکن خان صاحب کے بلاوے پر نہ جائے ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ لگتا ہے چیچی بھیا پرانے شکوے بھلا کر ایک بار پھر اپنے پارٹنر کا ہاتھ تھامنے کے لیے تیار ہیں۔ میں ہوں نصرت جہاں اور آپ سن رہے ہیں بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔
آگے بنو، بی اے ریبل، اور کسی مقصد کے لیے۔
ٹائیگر شروف بالی ووڈ میں ڈانس اور ایکشن کا ایک نیا سنسیشن ہے، اور ان کی ہر فلم اس بات کی گواہی دیتی ہے۔ ایسی ایک فلم باغی 2 ہے جو اس وقت تیاریوں کے مرحلے میں ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ ٹائیگر اس فلم میں ایک نئے لک میں نظر آنے والے ہیں۔
یہ باغی 2 کے لیے سر، بال اڑانا پر ہم بڑا مجھے تو آئی مس مائی ہیئر، بٹ لکلی بہت اچھے ریئیکشنز مل رہے ہیں مجھے، تھوڑا اپریشیشن مل رہا ہے لک کے لیے، تو بہت ہی ایکسائٹیڈ ہوں۔ تھوڑا نروس بھی ہوں میں، کیونکہ پرفارمنس تھوڑا ڈینجرس ہے میرے لیے، کچھ کافی ساری چیزیں ایکسپیریمنٹ کرنے جا رہا ہوں، انٹری تھوڑا دمدار ہے، تھوڑا ڈینجرس ہے، لٹل نروس بٹ ایکسائٹیڈ۔
سوچا ہے یہ کہ تمہیں رستہ بھلائے، سونی جگہ پہ کہیں چھیڑے ڈرائے،
بادشاہوں کی زبردست کامیابی کے بعد ایشا گپتا کافی بزی ہیں فلموں میں کم اور شادیوں میں زیادہ۔ شادیوں کا سیزن جو ہے
क्यों ईशा जी?
यार इस बार सच बताओ वेडिंग सीजन में तो अभी तक मैंने बस परफॉर्मेंस के कपड़े मेरे पास वेडिंग्स में जाकर नाच ही रही हूँ मैं अभी तक तो मुझसे मत पूछो क्या कर रही हूँ मैं वेडिंग में. आई रियली लाइक येलो इन जनरल वेदर इट्स विंटर और समर. येलो इज माई फेवरेट कलर खासकर इंडियन में. तो आई थिंक दैट्स समथिंग की वेदर इट्स येलो साड़ी और लहंगा और एनी थिंग आई थिंक आई प्रिफर वेयरिंग व्हाटएवर येलो.
छैया छैया से मशहूर होने वाले प्लेबैक सिंगर सुखविंदर सिंह इंडस्ट्री के बड़े बड़े स्टार्स की आवाज तो बनते ही हैं, साथ ही स्टेज शोज के भी उस्ताद हैं और इस साल उन्हें कई बड़े प्रोजेक्ट मिले हैं.
टाइगर जिंदा है का सॉन्ग बड़ा अच्छा है, बहुत खूबसूरत है. ठग्स ऑफ हिंदुस्तान एंड आनंद एल रॉय की जो फिल्म है अपना जिसमें शाहरुख स्टार है और उसमें इंटरेस्टिंग बात है कि उसमें एक गाना है जिसमें सलमान भाई ने भी अपियर किया है उस गाने को एंड आई हैव सॉन्ग दैट सॉन्ग. सो थिंग्स आर रियली वेरी गुड.
आँखों की
इनकी आंखों का जादू सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर चला है और आज तक बरकरार है.
दिल डूबा नीली आंखों में ये दिल डूबा महबूबा महबूबा बस ये जान ले महबूबा.
1994 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीतकर उस वक्त की 21 साल ऐश्वर्या राय ने सबको हैरान कर दिया था.
एंड मिस वर्ल्ड 1994 इज मिस इंडिया.
ऐश्वर्या एक ऐसी अदाकारा है जिनकी कामयाबी और शोहरत का अंदाजा उनकी फिल्मों से नहीं उनकी खूबसूरती से लगाया जाता है. ऐश्वर्या ने एक तमिल फिल्म से अपने फिल्मी करियर का आगाज किया लेकिन बॉलीवुड में बॉबी देओल के साथ उनकी पहली फिल्म और प्यार हो गया कमर्शियली फ्लॉप रही थी. में उन्होंने दूसरी तमिल फिल्म की जिसका नाम था जीन्स और बड़े बजट वाली ये फिल्म कामयाब रही.
फूलों में जो खुशबू है कैसे बुआती है तितली कहां से ये सारे रंग लाती है.
99 में अक्षय खन्ना के साथ फिल्म आ अब लौट चले ने भी बॉक्स ऑफिस पर मूंग की खाई.
अब लौट चले हो अब लौट चले.
रिव्यूज में ऐश्वर्या की मुस्कुराहट को प्लास्टिक और उन्हें खूबसूरत डमी कहा गया और उनकी अदाकारी पर भी तनकीद की गई.
पता ही नहीं चला कब प्यार हो गया, पता ही नहीं चला माँ. अपनी मर्जी से प्यार करने की इजाजत नहीं है किसी को इस घर में.
मुझे दो हिस्सों में मत बांटो माँ, मैं उसके बिना नहीं जी पाऊंगी, मैं सिर्फ उसकी हो सकती हूँ.
इसके बाद 99 में संजय लीला भंसाली की फिल्म हम दिल दे चुके सनम में सलमान खान के साथ उनकी केमिस्ट्री ने कमाल कर दिया और ये उनके फिल्मी करियर का टर्निंग पॉइंट बना.
ए, मनमोहिनी तेरी अदा तुझे जब देख ले तो फिर गटा भर से झर 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 नाच चमक चमक वो बिजली दीवानी.
इस फिल्म में न सिर्फ इनकी खूबसूरती बल्कि उनकी एक्टिंग की भी तारीफ की गई. फिल्म जबरदस्त हिट हुई और ऐश्वर्या को अवार्ड्स मिले.
लोगों का जो प्यार है और आशीर्वाद जो रहा है इतने सालों से और अभी भी जिस मैग्नीट्यूड के साथ है आज भी मेरे लिए मेरे परिवार के लिए मैं कहूँगी यही सबसे बड़ी कॉम्प्लीमेंट है. मतलब लोग हमें एक तरह से अपने परिवार का एक सदस्य की तरह ही ट्रीट करते हैं. हम जहाँ भी जाते हैं चाहे मंच पर हो चाहे फ्लाइट पर हो चाहे किसी रेस्टोरेंट में हो कि स्क्रीन पर हो.
दे चुके सनम के बाद फिल्म ताल की कामयाबी ने उनके करियर में चार चांद लगा दिए. दरमियान में ऐश्वर्या ने कुछ तमिल फिल्में की लेकिन उनकी अगली बड़ी हिंदी फिल्म शाहरुख खान के साथ जोश थी जिसमें वो शाहरुख की बहन का किरदार निभा रही थी. फिल्म को मिक्स्ड रिएक्शंस मिले.
यू नो एवरी टाइम यू आर स्टार्टिंग अ फिल्म इज द मोस्ट एक्साइटिंग नर्वस anxious butterfly like experience. जब भी at the start of every film मैं सोचती थी कि ये मेरा experience है, लेकिन as I interact with my co-stars today, my family members, we all talk and believe you me, everybody goes through this and it's exciting nervous energy and I think that's how the best work comes out. अपन बोला तू मेरी लैला वो बोली फेंकता है साला. अपुन जब भी सच्ची बोलता है उसको झूठ का लगता है रे.
ऐश्वर्या एक बार फिर शाहरुख खान के साथ फिल्म मोहब्बतों में आई, लेकिन इस फिल्म में उनका एक छोटा लेकिन इम्प्रेसिव रोल था.
सोनी सोनी अखियों वाली दिल दे जाया दे जा रे हमको तू गाली.
शाहरुख और माधुरी के साथ फिल्म देवदास की कामयाबी से ऐश्वर्या बॉलीवुड की टॉप हीरोइंस में आ गईं. फिल्म को नेशनल और इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में अवार्ड्स और नॉमिनेशंस मिले. इस फिल्म में ना सिर्फ ऐश्वर्या बल्कि उनके डांस को भी काफी सराहा गया.
बचपन में कुछ 5 साल आई हैव लर्नड भरतनाट्यम एंड 1.5 साल आफ्टर दैट आई डिड अ बिट ऑफ फोक डांसिंग. आई लव डांसिंग. आई थिंक दैट्स रियली इट कि मुझे बहुत पसंद है और एंड आई एंजॉय इट एंड आई थिंक दैट्स व्हाट ट्रांसलेट्स ऑन स्क्रीन. पर हाँ, वो जो फॉर्मल ट्रेनिंग जो रहा है डेफिनेटली उसका जो बेस है इज बिकॉज ऑफ द फॉर्मल ट्रेनिंग आई एम श्योर आई हैड इन माई formative years.
कहने को जश्न बहारा है इश्क ये देख के हैरा है फूल से खुशबू खफा खफा है गुलशन में.
फिल्म जोधा अकबर, सरकार और विपुल शाह की फिल्म एक्शन रिप्ले के बाद ऐश्वर्या ने फिल्मों से ब्रेक लिया और अभिषेक बच्चन के साथ शादी के बंधन में बंधने के बाद अपनी बेटी आराध्या के साथ वक्त बिताने लगी. लेकिन ऐश्वर्या का करियर यहां आकर खत्म नहीं हुआ. बेटी की पैदाइश के बाद वो एक बार फिर वापस आई, लेकिन इस वक्त उनके वजन को तनकीद का निशाना बनाया गया.
I've never been a major exercise freak. I just trained once, that to belly for a month for Dhoom. I'm thankful to my parents for the genes. So far my genes have paid off. But yeah, now I got to kind of work at it as well. I have realized kyunki, well, life started talking to me.
Tu safar mera hai, tu hi meri manzil, tere bina guzara ae dil hai mushkil.
ब्रेक के बाद ऐश्वर्या की पहली फिल्म इरफान खान के साथ जज्बा थी, उसके बाद सरबजीत और 2016 में करण जौहर की फिल्म ए दिल है मुश्किल, जिसमें रणबीर कपूर के साथ उनकी इंटीमेट सीन्स ने उन्हें काफी मुश्किल में डाला था. आजकल ऐश्वर्या राय फिल्म फैनी खान की शूटिंग में मसरूफ हैं.
स्वैग से करेंगे सबका स्वागत.
और अब जिक्र इस हफ्ते की फिल्म का. इस हफ्ते रॉ और ISI के दो एजेंट्स एक बार फिर प्यार भरे नगमों के साथ साथ एक्शन पैक हंगामा लेकर आ रहे हैं.
दुनिया के सबसे खतरनाक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के बीच से अपनी नर्स को निकाल के लाना इज एन इम्पॉसिबल टास्क. करेगा कौन? टाइगर.
जी हाँ, सलमान और कतरीना की टाइगर जिंदा है सिनेमा घरों में आ चुकी है. हमारे फिल्म क्रिटिक अर्नब बैनर्जी फिल्म देख चुके हैं, तो अर्नब कैसी रही टाइगर जिंदा है?
कहानी ये कि कुछ 25 नर्सेज हैं इंडियन और 15 पाकिस्तानी नर्सेज हैं जिनको कि हॉस्टेज बना लिया गया है इराक में. इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि उनको कोई बचाए, लेकिन कोई तरीका नहीं उनको बचाने का. तो एक एजेंट ही है, रॉ एजेंट है टाइगर, जिसके हाथ में ये सौंपा जाता है कि वो वापस लाएं. कैसे वो टाइगर और जोया उन लोगों को वापस लाते हैं, इसको लेके पूरी कहानी है. दोनों की केमिस्ट्री अच्छी है, दोनों पता लगता है कि दोनों कंफर्टेबल हैं एक दूसरे के साथ, दोनों बहुत अच्छे लगे हैं. कैटरीना तो खासतौर से बहुत अच्छी लगी हैं. कैटरीना ने अलग से भी बहुत सिंगल हैंडेडली बहुत कुछ एक्शन स्टंट किए हैं जो मुझे लगता है बहुत लोगों को पसंद आएंगे. करीब 3 घंटे की फिल्म में अगर आपको एंटरटेनमेंट चाहिए तो भरपूर एंटरटेनमेंट मिलेगा.
के साथ ही बॉलीवुड राउंड अप खत्म हो जाता है. मैं आपसे एक हफ्ते की छुट्टी के साथ इजाजत चाहूंगी. खुदा करे ये नया साल आप सबके लिए सलामती और ढेर सारी खुशियां लेकर आए. नए साल में फिर हाजिर होंगी नई नई मजेदार खबरों के साथ. अगले हफ्ते आपके साथ होंगी हमारी साथी समरा फातिमा. तो तब तक के लिए मुझे दें इजाजत और रखे अपना ख्याल. खुदा हाफिज.
BBC Bollywood Roundup. Bollywood Roundup.
और बॉलीवुड राउंड अप अगर आप दोबारा सुनना चाहें तो इसके लिए हाजिर है हमारी वेबसाइट bbcurdu.com, जहां आपको दूसरी लिंक्स भी मिलेंगे जिसमें आप वीडियो, ऑडियो और तस्वीर भी देख सकेंगे, और ख़बरें तो आप पढ़ते ही हैं। सरवीन यहाँ इख्तिताम को पहुँचा। एडिटर थे आरिफ शमीम, प्रोड्यूसर समरा फातमा, लंदन में तकनीकी फ़रज़ अंजाम दिए बैरी बर्न ने, और इस्लामाबाद में ये ज़िम्मेदारी निभाई आमिर सिद्दीक ने। सरवीन की टीम को इजाज़त, खुदा हाफिज़। आखिर में ख़बरों का खुलासा नाज़िश ज़फ़र से।
पाकिस्तान में शाहज़ेब कत्ल केस में शाहरुख जतोई समेत चार मुलजमान को ज़मानत पर रिहा कर दिया गया है। इंडिया में सीबीआई की एक अदालत ने चारा घपले के एक मामले में बिहार के साबिक वज़ीर-ए-आला लालू प्रसाद यादव को कसूरवार करार दिया है। फिलिपाइन में जज़ीरे मिंडानाओ में तूफान से कम अज़ कम 100 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि दर्जनों अफराद लापता हैं। इंडिया में रियासत राजस्थान में पुल पर से बस गिरने के वाक़े में कम अज़ कम 32 अफराद हलाक हो गए हैं। पाकिस्तान की वजारत दाखिला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दाखिल करवाए गए एक तहरीरी जवाब में कहा है कि मिली मुस्लिम लीग तशद्दुद और शिदत पसंदी को फ़रोग देगी, इसे सियासी जमात की हैसियत से मंजूर न किया जाए। ये बीबीसी उर्दू सर्विस है।